मॉडर्न एज पेरेंटिंग क्राइसिस, यानी इस जदीद दौर में जो वालदैन को पेरेंटिंग के दौरान, बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत के दौरान मुश्किलात का सामना रहता है, उसका क्या हल है। तीन बिलुमुम रवैये देखने में आते हैं। एक ये है कि एक अथॉरिटेरियनिज्म है, आप गुस्से से, जबर से बच्चों को दबा कर उनकी तरबियत करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि ओवरली परमिसिव, यानी हर चीज़ में आपने आज़ादी दी हुई है। और तीसरा ये है कि आप थोड़ी सी आज़ादी भी देते हैं, थोड़ा सा आंख भी दिखाते हैं। आपका अपना तजुर्बा क्या है, ज़िंदगी का तजुर्बा, वालदैन बच्चों से मिलते हुए, बच्चों की तरबियत में वो बुनियादी पहलू कौन सा है जो वालदैन को मरहूज़ नज़र रखना चाहिए?
मेरे नज़दीक इसमें चंद चीज़ें बहुत उसूली नौइयत की हैं। हर चीज़ जिसका आप जायज़ा लेते हैं उसमें वो चंद चीज़ें ही उसूली नौइयत की होती हैं, बाकी उसकी तफरियात हैं, यानी ब्रांचेस हैं, फ्रू हैं, वो बहुत सी हो सकती हैं। तो इल्मे नफ्सियात में भी जब इस मसले का मुताला किया जाता है तो उसकी बहुत तफरियात बयान की जाती हैं। उसूली चीज़ें क्या हैं जिनको हर वक्त मलहूज रखना चाहिए? एक बच्चा आपकी आगोश में अल्लाह ताला ने डाल दिया है, सबसे पहला मसला ये है कि आप ये समझ लें कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चा वही हो जो आप हैं। यानी ये एक बुनियादी चीज़ है। ये हम आम तौर पे मलहूज नहीं रखते, दोस्तों के इंतखाब में मलहूज नहीं रखते, अहबाब के साथ ताल्लुक़ में मलहूज नहीं रखते, मियां बीवी के रिश्ते मलहूज नहीं रखते। यानी हमारे पास ख़ुद अपनी शख्सियत का एक ज़हनी सांचा बना होता है, हम उस सांचे को बड़ी मुकद्दस हैसियत से देखते हैं। इसी को अगर आप ज़रा बहुत बढ़ा दें तो ये वो चीज़ है जिसको नरगसियत से ताबीर किया जाता है। यानी मेरे लिए मैं ही सब कुछ हूँ, मैं क्या हूँ इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। मेरा सोचने का अंदाज़, मेरा उठने का तरीका, मेरा बैठने का तरीका, यही वो चीज़ है कि जो सबको इख्तियार करनी चाहिए। इसमें हम बाज़ औक़ात मुब्तला हो जाते हैं, बाज़ औक़ात क्या, अक्सर व बेशतर किसी ना किसी दर्जे में मुब्तला होते हैं। उधर अल्लाह ताला का मामला ये है कि उसने इंसानों के अंदर बेपनाह तनवो रखा है। यानी एक ही वालदैन की औलाद में इतना फ़र्क होता है कि आप हैरान रह जाते हैं। सोचने के अंदाज़ का फ़र्क, चीज़ों पर रद्दमल ज़ाहिर करने का फ़र्क, इल्म का फ़र्क, मुताले की तरफ रगबत का फ़र्क, चीज़ों को एक जाविये से देखना, एक दूसरे जाविये से देखना, एक तीसरे जाविये से देखना, ये सब चीज़ें इंसानी तनवात में हमारे सामने आती हैं। इस तरह बहुत लोग सादा तबीयत होंगे, बहुत ज़्यादा दिखावे का मिजाज रखने वाले होंगे, बहुत से लोगों के पास सलाहियतों की ऐसी नौइयत होगी कि वो बचपन ही से ज़हूर पज़ीर होना शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है ना कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, तो रोशनी तबा भी बाज़ औक़ात बला बन जाती है इंसान के लिए। इस तरह की सारी चीज़ों के तनवो को सामने रख कर आप अपने बच्चे का इस्तकबाल करें, पहली बुनियादी चीज़ ये। यानी ये कि मैंने यूँ सोचा था, मैं इस तरह का हूँ, माँ इस तरह की है, बाप इस तरह का है, नहीं, ये आपकी सारी बातें बहुत अहमियत की हामिल हो सकती हैं, लेकिन खुदा का फ़ैसला क्या है ये आपसे पूछ कर नहीं होना। हो सकता है कि आपकी आगोश में किसी आलिम को डाला गया हो, आपकी आगोश में किसी बड़े खिलाड़ी को डाला गया हो, किसी मुसव्विर को डाला गया हो, किसी सियासतदान को डाला गया हो। ये देखते हैं आपके देहात से लोग उठते हैं, यानी कोई पस मंज़र नहीं होता, हैरान कुन तरीके से बड़ी सलाहियतों के साथ पूरे उफक पर छा जाते हैं। बड़ी शख्सियतों का आप मुताला करके देखें तो आपके यहाँ अल्लाह ताला ने क्या नेमत पैदा की है, यानी उसमें अल्लाह ताला का फ़ैसला क्या है, शख्सियत किस नौइयत की है, सलाहियतें क्या दी गई हैं, किरदार क्या होगा, सीरत क्या होगी। यहाँ किरदार और सीरत से मुराद वो नेकी बदी का पहलू नहीं है, बल्कि इंसानी रवैये हैं वो क्या हो, यानी इंसानी शख्सियत जो है उसका ज़हूर किस तरह से होगा। इसमें जो मुख्तलिफ पहलू हैं इंसानी शख्सियत के, वो अपनी ज़ात में सब के सब अच्छे हैं।
अच्छा,
यानी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी की हम बहुत तेज़ी है तबीयत में, किसी के यहाँ जल्दबाजी है तबीयत में, किसी के यहाँ जज्बात का इजहार है तबीयत में, तो ये सारी चीज़ें अपनी ज़ात में महमूद हैं, पसंदीदा हैं, असल चीज़ इनकी तहजीब है। तो पहली मैंने बुनियादी बात, रसूली बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि वालदैन की ये तरबियत होनी चाहिए کہ وہ بچے کی اصل شخصیت کو سامنے آنے دیں. وہ اصل شخصیت ہے جس کو ماں بھی، جس کو باپ بھی، جس کو خاندان بھی ایک ایک جملے سے کچل کر رکھ دیتا ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ جو انہوں نے اپنے طور پر سوچا ہوتا ہے، یعنی جو انہوں نے خیال کیا ہوتا ہے کہ انہیں بچے کو بنانا ہے، اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے. جو وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہونا چاہیے، اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے. تو آپ موقع دیں اس بات کا کہ آپ کے بچے کی اصل شخصیت نمایاں ہونی شروع ہو جائے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا فطری طور پر یہی رویہ تھا. یعنی مجھے بالکل یاد نہیں ہے، کسی مرحلے پر بھی یہ یاد نہیں ہے، اور میری زندگی بہت نشیب و فراز سے گزری ہے، بہت مراحل سے گزری ہے، کبھی یاد نہیں ہے، نہ بچپن میں نہ لڑکپن میں، کہ مجھے کچھ بنانے کی صحیح کی گئی ہو. میں جیسا تھا، برا یا بھلا، میرے والدین نے اسی حیثیت سے قبول کیا اور اسی حیثیت سے محبت بھی دی. چنانچہ بعد کے زمانوں میں یہ معلوم ہے کہ میرے والد صاحب تو ایک صوفی شیخ تھے. میرے اور ان کے نظریات میں، خیالات میں، سوچنے کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا. اس میں گفتگو بھی ہوئی، بحثیں بھی ہوئیں، ان کے ساتھ بات بھی ہوتی رہتی تھی جب تک وہ باقاعدہ حیات رہے، لیکن کوئی چیز کبھی دباؤ کا ذریعہ نہیں بنی. تو شخصیت جو کچھ اللہ نے پیدا کی ہے، وہ بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، ہنر مند ہے، تاجر ہونا ہے اس نے، اس کو جو کچھ اس کے باطن میں ہے وہ بننے دیجیے. آپ کا کام کیا ہے؟ دوسری اصولی بات کہ جو آپ کے پاس تاریخ کی میراث ہے، اس کو آپ علم کے طریقے پر منتقل کریں، دھونس کے طریقے پر نہیں. یعنی یہ کہہ کر نہیں کہ یہ تمہارے لیے عقیدہ ہے، بلکہ علم کے طریقے کے اوپر. جیسے آپ بچے کو بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں، چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے جیسے اس کی استعداد بڑھتی چلی جائے، آپ علم کے طریقے پر اپنی میراث منتقل کریں. میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ پہلے 12 سال کی تعلیم، یہ والدین کہیے، معاشرہ کہیے، ریاست کہیے، یہ ظاہر ہے کہ ہم سب مل کے اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اس میں وہ فیصلہ نہیں کرتے، لیکن اس تعلیم کے دوران میں بھی تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم کسی ایک ہی سانچے میں تو نہیں ڈھال رہے ہیں. یعنی تعلیم میں بھی یہ ضرورت ہے. ممکن ہے کہ تھوڑا سا آگے چل کے یہ معلوم ہو کہ بچے کے اندر ہنر مندی کا پہلو ہے، یہ ادب کو، علمی چیزوں کو، نظریاتی چیزوں کو، تصوراتی حقائق کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتا. تو ہمارے نظام تعلیم کو بھی اسی طریقے سے، نہیں میں اسی ابتدائی نظام کی بات کر رہا ہوں جس میں سوسائٹی بچوں کو تعلیم دیتی ہے، تو گھر ہو، والدین، ظاہر والدین ہے نا یہ سب، سوسائٹی بھی والدین کی جگہ پہ آ جاتی ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے کی جو شخصیت نمودار ہوئی ہے، اب اس کی تعلیم تربیت میں کسی جگہ پر بھی کوئی چیز اس پر ٹھونسی نہ جائے، بلکہ اس کے باطن کو ظاہر ہونے دیا جائے. اور نظام تعلیم بھی ایسا ہو، گھر کی تربیت بھی اس طرح کی ہو کہ اس میں اگر ہنرمند بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کی شفقت اور محبت اسی طرح حاصل کرے جس طرح کوئی بڑا اسکالر آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی بڑا سائنسدان آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا. تو یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. دوسری اصولی بات یہ ہے، اسی کا ایک ذیلی پہلو ہے اور وہ پہلی بات سے بھی بڑی حد تک متعلق ہے، کہ ہم جس طرح سے اپنی شخصیت کے سانچے میں بچے کو ڈھالنا چاہتے ہیں یا اپنی تمناؤں کا ظہور اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ایک بڑا ہی بدترین نوعیت کا تقابل شروع کر دیتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں فلاں کا بچہ آیا تھا، اس نے تو یہ نظم فروا سنا دی، تم نے دیکھا نہیں کہ وہ باتیں کیسے کرتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے کے اندر اس کی اپنی شخصیت منفی مقام پر چلی جاتی ہے. اس کی تو کوئی اپریسیشن نہیں ہے، میں کیا ہوں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے یہ بتایا جا رہا ہے فلاں کیا ہے. تو یہ اسی کا ظہور ہے. یعنی آپ اپنی ذات سے اٹھتے ہیں اور اب پھر اپنے گرد و پیش میں جو چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں ان کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر ایک بچہ جو میرا نہیں ہے، کسی اور کا بہت پسند ہو، ممکن ہے کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں وہ میرے مزاج یا میری افتاد طبع کے زیادہ مطابق ہوں. لیکن اب مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری صلاحیت، دوسرے ایپٹیچیوڈ، دوسرے رجحانات کے بچے دے دیے ہیں، تو مجھے ان کو کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا. وہ میری ذمہ داری ہے، میری آغوش میں ڈالے گئے ہیں، میرے سایہ شفقت میں ان کو پرورش پانی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ میں ان کے اندر ان کی شخصیت کا نہ صرف یہ کہ ادراک پیدا کروں بلکہ خود بھی اس ادراک کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتا چلا جاؤں. تو دوسری جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے. تیسری اصولی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنے رویے کو تدریج میں تبدیل کرتے چلے جائیں. یعنی بچے کے اندر شعور کے بیدار ہونے کا عمل چند دن میں نہیں ہوتا، اس میں کئی برس لگتے ہیں. تو ممکن ہے کہ شروع میں آپ بڑی نرمی اور محبت سے معاملہ کر رہے ہوں، آپ اس کے ساتھ اس کے اوقات کا لحاظ کر کے اس کے سونے اٹھنے جاگنے ہر چیز، کیونکہ وہ بالکل فطرت پر ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جس کو بڑا ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کے ذہن کی اس کے جسم کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، فطرت اس کے اوقات متعین کرتی ہے. سونا ہے اس نے، اس نے جاگنا ہے، اس نے کھانا ہے، اس نے پینا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑا سا آپ توجہ دیں تو ایک چھوٹا بچہ جو اللہ نے آپ کی آغوش میں ڈالا ہوتا ہے وہ اس فطرت کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ اپنے رویے ظاہر کر دیتا ہے. اب تو اس پر بہت کام بھی ہو گیا ہے دنیا میں، ماہرین نفسیات نے بہت کام کر دیا ہے، بچوں کی سائیکالوجی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اگر اس کو بھی آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میرے سونے کے اوقات کیا ہیں، میرے اٹھنے کے اوقات کیا ہیں، میں رات کو دیر تک جاگتا ہوں یا صبح دیر تک جاگتا ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہم بچوں پر ٹھونس دیتے ہیں. بچے میں فطرت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے. تو جس طرح آپ یہ چیز ملحوظ رکھتے ہیں کہ اس وقت بچہ کیا چاہتا ہے، اس کے لیے والدین کو اشار کرنا ہوتا ہے یا اہتمام کرنا ہے. ایسے حالات بھی ہیں کہ جس میں ان کے پاس وقت دینا ممکن نہیں ہوتا، تو اہتمام کرنا ہے ان کا کہ ان کا سونا، ان کا اٹھنا، ان کا جاگنا. پھر اس کے ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ اب نشو و نما پا رہا ہے، نشو و نما پاتے ہوئے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں آپ سختی برتیں گے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں شفقت سے کام لیں گے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں آپ آنکھیں بند کر لیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کے اسے انحراف سے گریز کر لینا پڑتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت ہی آپ ایک درسگاہ بنا کے بیٹھے رہیں. بار بار کا لیکچر، بار بار کی تنبیہ، ادھر ادھر کی باتیں سنا کر بچوں کو یہ بتانا کہ تم یہ بنو اور وہ بنو، نہیں. یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا ہمیں کہ آپ بڑے آدمی کو بھی اگر روز نصیحت فرماتے رہیں گے تو وہ تنگ آ جائے گا. سیدہ عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا نا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. نصیحت کی بات جو ہے وہ کبھی کبھی کرنی چاہیے، وہ مؤثر ہوتی ہے، لیکن ہر وقت آپ دفتر کھول کر بیٹھے رہیں، ہر چیز پر آپ تنقید کرتے رہیں، نہیں. اس کے اندر ایک حسین امتزاج پیدا کرنا چاہیے کہ نصیحت کی بات بھی کرنی ہے، ان کو کچھ تھوڑے سے پھلنے پھولنے کے، اپنی رائے پر چلنے کے مواقع بھی دینے ہیں، اور اس میں بہرحال تادیب بھی کرنا پڑتی ہے. یعنی تادیب کن چیزوں پر ہونی چاہیے؟ جہاں فی الواقع انحراف ہو رہا ہو. ہمارے ہاں تادیب شروع ہو جاتی ہے ہماری خواہشات سے، ہماری آرزوؤں اور تمناؤں سے، یعنی تم وہ کیوں نہیں کر رہے جو ہم چاہتے ہیں. تو جس طریقے سے ریاست میں تادیب، تنبیہ یا سزا کا اختیار متعین کر دیا گیا ہے کہ کوئی ریاست کسی آدمی کے خلاف اقدام نہیں کر سکتی الا یہ کہ حق تلفی کو روکنا ہو یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہو. تو اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی آزادی کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے. بچے کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ انحراف کی آپ وہ چیزیں متعین کریں. اب مثلاً ہو جا کے کسی ہمسائے کو گالی دے دیتا ہے، تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں روکا بھی جائے گا، تنبیہ بھی کی جائے گی، اور ممکن ہے کہ کچھ تادیب بھی کرنی پڑ جائے. تو تادیب اور تنبیہ کس موقع پر ہے، اور کسی تادیب کو کسی حال میں تشدد میں نہیں بدلنا چاہیے. یعنی اپنا غصہ، بیوی پر غصہ، کسی خاص نشیب و فراز پر غصہ، وہ آپ نے دیکھا بچوں پر لوگ نکال لیتے ہیں، اس میں بہت حوصلے سے کام لینا چاہیے. تو ہوتی ہے غلطی، ہر انسان سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوئی ہیں اور بہت لوگوں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن بحثیت مجموعی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے ہاں تادیب بر محل بھی ہو، بر موقع بھی ہو، اور اتنی ہو کہ جو کبھی تشدد کی صورت نہ اختیار کر لیں. وہ زبان سے کوئی بات کہنے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈانٹ دینے میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کسی موقع پر کچھ کان گرم کرنے سے بھی ہو سکتی ہے. مائیں بھی کرتی ہیں، باپ بھی کرتے ہیں، اس کی گنجائش باقی رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت کو اسی طرح سے بنایا ہے. انحرافات اگر نہ ہوتے تو ریاست کے نظام کی کیا ضرورت تھی. بڑے ہو کر جب کہ پورا شعور ہوتا ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے جیلیں بنانی پڑتی ہیں، عدالتیں بنانی پڑتی ہیں، تو تادیب، جزا، سزا اس کا ایک موقع ہے، لیکن اس میں اور انسانی آزادی اور انسانی شخصیت کے نشو و نما میں توازن قائم رکھنا چاہیے. اور یہ توازن جو ہے انسان سیکھتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ آپ کو ایک فارمولہ مل جائے گا اور آپ اس کا اطلاق کر دیں گے. آپ اپنا جائزہ لیتے رہیں, آپ ماحول کا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے بچے کی شخصیت کا جائزہ لیتے رہیں. وہ خود آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کہاں آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اس میں ماؤں کو بھی تربیت دینی چاہیے, پاپوں کو بھی تربیت دینی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ بچہ جب شعور کی عمر کو پہنچنے لگ جاتا ہے تو اب آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کے معاملے کو بہتر کریں. یعنی آپ کا اس کے ساتھ ربط ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے, اپنے اشکالات پیش کر سکے, اپنے مذہبی تصورات پر گفتگو کر سکے. ہم اب ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جو بنیادی طور پر آزادی اور فریڈم کی قدر پر قائم ہے. آپ کے بچے بھی آپ کی کوئی ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کے خیال کے مطابق ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. یہ رویہ صحیح ہے, یہ رویہ غلط ہے, اس پر میں اس وقت بحث نہیں کر رہا. ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ اس کا رویہ ہے. تو اصل میں یہ جو رویے ہوتے ہیں ان میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو کون سا زمانہ ملا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ بچے کو دادا دادی, نانا نانی, خاندان کے لوگ, گاؤں کے بڑے وہی دیکھ لیتے تھے, وہ آپ اطمینان کے ساتھ سیر سیاحت کرتے رہتے تھے. لیکن وہ زمانہ آپ کو نہیں ملا. اب آپ کی نوعیت بالکل الگ ہے اور اسی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بچے کی تعلیم, تربیت, اس کے ذہنی رجحانات کی تشکیل, یہ چونکہ بہت اب وقت چاہتی ہے. اور اگر آپ اسے تعلیم دلانا چاہتے ہیں یا تربیت کرنا چاہتے ہیں یا دنیا میں کچھ کھانے کمانے قابل بنانا چاہتے ہیں, یہ بھی آسان نہیں رہا. اس کے مواقع بہت زیادہ متنوع ہو گئے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ تلقین کی جاتی ہے کہ بھائی اب آپ سوچ سمجھ کے بچے پیدا کریں. یعنی یہ اب زمانہ وہ نہیں ہے کہ قبائلی زندگی ہے, آپ نے بچے پیدا کر دیے 2, 4, 5, 10, اس کے بعد کہیں بکریاں چرا کے پل جائیں گے. تو اب آپ کی ذمہ داری کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی ہے. اب ایک دو بچوں کی ذمہ داری کو بھی لوگ جب ہم بیان کرتے ہیں تو صرف معاشی لحاظ سے دیکھتے ہیں. یعنی معاشی لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے, اس لیے کہ خرچ بہرحال آپ کو کرنا ہے. ایک آدمی اگر 10 روپے کماتا اور بولے کہ میں 15 عورتیں اپنے گھر میں لا کے ان کو بیویاں بناؤں گا تو کہاں سے اخراجات پورے کرے گا. تو بچوں کے معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے. اسی طرح آپ کے پاس وقت کتنا ہے, آپ کی مصروفیات کی کیا نوعیت ہے, آپ نفسیاتی تقاضوں میں کیا مدد کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی, اور ایسے ہی تعلیم, تربیت, دوسری چیزوں کے لیے جو اہتمام آپ کو کرنا ہے. تو یہ تادیب, تنبیہ, شفقت, محبت, اصل میں یہ وہی صورتحال ہے کہ سٹک اور کیرٹ کے ساتھ ہی چلتے ہیں آپ دونوں کے امتزاج سے. لیکن یہ سٹک تشدد کی سٹک نہیں ہے, یہ تادیب ہے. اور تادیب میں نے آپ سے عرض کیا کہ مختلف مدارج میں ہوتی ہے. ذرا سختی سے سمجھانے میں بھی ہوتی ہے, زجر میں بھی ہوتی ہے, توبیخ میں بھی ہوتی ہے, ڈانٹ دینے میں بھی ہوتی ہے, اور کبھی کبھی گوش مالی بھی. اور تادیب کو بس آخری درجے میں ہونا چاہیے, اسی درجے میں جس درجے میں جا کر بڑا انحراف ہو گیا کوئی. ورنہ آپ کمیونیکیشن پیدا کریں, آپ بات سمجھائیں, آپ گفتگو کریں, آپ اس کے خیالات کو جانیں, جس طرح اس کی شخصیت نشو نما پا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلیں. بہت سے لوگ ہیں کہ وہ ایسی چیزیں بچے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جس کو ابھی سمجھنے کی صلاحیت ہی اس میں پیدا نہیں ہوئی ہوتی. اور اس میں بچہ جو ہے وہ کچھ چیزوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بچے کو بہت کچھ سکھا دیا ہے, ذرا حالے کہ انہوں نے دماغ پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. تو بچہ کہانی سننے کے دور میں ہے, اس سے آگے بڑھ کر تصورات تشکیل کرنے کے دور میں ہے, تصورات کو انسانی زندگی سے متعلق کرنے کے دور میں ہے, فیصلے کرنے کے دور میں ہے, اپنی راہ خود متعین کرنے کے دور میں ہے, شعوری احساس کے ساتھ دنیا کو دیکھنے کے دور میں ہے. ان تمام ادوار میں آپ کے رویے ایک نہیں ہو سکتے, تو ان کا لحاظ کر کے بدلنا چاہیے. چند اصولی باتیں ہیں, ظاہر ہے اس وقت مجھے خیال نہیں تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے, تو جو چیزیں بالبداحت سامنے آئی ہیں وہ میں نے بیان کر دی.
ہم سب بہت ہی آپ نے ماشاءاللہ مفصل انداز میں اور بڑے لطیف اور محبت کے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے آپ نے والدین کو وہ بنیادی عوامل بتائے ہیں. چند چیزیں میں چاہتا ہوں اس موضوعات پہ کچھ اطلاقی نوعیت کے آپ سے پوچھوں. آپ کی زندگی کے تجربات آپ کے کیا رہے؟ ایک چیز آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ پچھلے 20-25 سال میں جو انفارمیشن کا فلو ہوا ہے, کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے جو معلومات ایک 60 سال کے بوڑھے کو ہوتی تھی, آج وہی 6-7 سال کے بچے کو اتنی معلومات حاصل ہو جاتی ہے. گوگل ہے, بچے گیمز کھیلتے ہیں, آن لائن پلیٹفارمز ہیں, کمیونیکیشن کا ایک گیپ نظر آتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ والدین بچوں سے بات کرنا بھی چاہتے ہیں تو بچے اتنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں کہ وہ والدین کی بات کو فوراً سے ہی سنپ کر دیتے ہیں, اور والدین کو ایک عملی طور پہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے کمیونیکیشن کے جو دھارے ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں. پھر اس کمیونیکیشن کی کمزوری کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اپنے جو کچھ نفسیاتی تقاضے ہیں وہ بھی نہیں بیان کر پاتے, اور ایک نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جب کوئی ابیوسو بیہیویئر ہو, وہ بلی ہوتے ہیں یا مثلاً سیکشول ابیوز ہو, تب بھی والدین کے ساتھ کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات پہنچ نہیں پاتی. کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے والدین کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا, معاشرے کی آگہی حاصل کرنی پڑے گی؟
پہلے تو یہ کہ بچہ جیسے جیسے شعور کی عمر میں داخل ہو رہا ہے, آپ کا تعلق بھی اس کے ساتھ اسی طرح بڑھتا جانا چاہیے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تعلق ایک آغوش میں پڑے ہوئے بچے کے ساتھ تھا آپ اسی میں جیتے رہے؟ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اب بچے کی سوچ میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, وہ کن صورتحال سے دوچار ہو رہا ہے. تو وہاں اگر آپ کی بے تکلفی اس جگہ تک نہیں پہنچتی تو وہ آپ کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرے گا؟ تو کمیونیکیشن کے لیے یا ابلاغ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچے کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ آپ سیکھیں کہ آپ کو کیسے اب اس کے ساتھ بات کرنی ہے. اور یہ سیکھنے کا عمل ایک دن میں آپ کے سامنے واضح نہیں ہو جائے گا, اس میں آپ تجربات کرتے ہیں, بار بار بچے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں, رجوع کرتے ہیں اس کی جانب. دوسری چیز یہ ہے کہ ممکن حد تک کوشش کریں کہ بچے کی شخصیت کے لحاظ سے اپنا علم بڑھائیں. اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ اگر اس سے پہلے آپ نے کسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں سیکھا تو اب آپ اپنے بچے کے لیے سیکھ لیں, تاکہ وہ سب سے پہلے آپ سے سیکھے گا نا, یعنی مجبوری ہے اس کی, تو اپنا علم بھی بڑھائیں. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور بچے کا اعتماد بھی بڑھے گا, وہ اپنے والدین کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ والدین اس کے ساتھ چل سکیں, ممکن حد تک ہی ہوگا. جب آپ محسوس کریں کہ بچے کے سوالات اب میری استعداد سے بڑھ رہے ہیں, بچے کے علم کی نوعیت بھی وہ نہیں ہے جو میرے علم کی نوعیت ہے, اور اب میں اس کے جو سوالات محسوس کرتا ہے یا جو اشکالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان پر اس طرح اس کو مطمئن نہیں کرتا, تو بجائے اس کے کہ آپ اس میں باپ کسی دھونس کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیں, اس کو سنب کرنے کی کوشش کریں, اس موقع پر اس کا تعارف اچھے اہل علم سے کریں.
بہت اچھا پوائنٹ.
جس علم جس فن سے بھی وہ دلچسپی رکھتا ہے, ظاہر ہے ہر سوسائٹی کے اندر اس کے بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بڑے تجربات سے گزر چکے ہوتے ہیں, جنہوں نے اس علم کو ہضم کیا ہوتا ہے, جن کے ہاں صرف یہی نہیں ہوتا کہ کچھ معلومات ہیں دائیں بائیں سے آپ نے اخذ کر لی ہیں, بلکہ وہ اپنی سیرت, اخلاق, اپنے علم کی تعمیر کر چکے ہوتے ہیں اور ایک پورا قصر بنا چکے ہوتے ہیں. تو خود آپ کو بھی یہ تعارف ہونا چاہیے. میرے جلیل القدر استاذ ایک بات کہتے تھے کہ دو چیزیں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہیں, لیکن انہی دو کو وہ نظر انداز کرتا ہے. ایک یہ کہ جس چیز سے اس کی دلچسپی ہے, وہ ہنر بھی ہو سکتا ہے, علم بھی ہو سکتا ہے, کوئی فن بھی ہو سکتا ہے, اس کے بڑے لوگ کون ہیں. یعنی یہ بات بچپن ہی سے علم میں آ جانی چاہیے. بچہ جس طریقے سے آپ کو دیکھ رہا ہے والد کی حیثیت سے, ایسے ہی وہ آپ کے ساتھ کچھ دوسری شخصیات کو دیکھنا شروع کر دیں. وہ مذہبی بھی ہو سکتی ہیں, ظاہر ہے کہ مذہب بھی انسان کی ضرورت ہے, وہ علمی بھی ہو سکتی ہیں, فکری بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ کسی ہنر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بچوں کی شخصیت میں متوازن شخصیات داخل نہیں کی جاتی. بہت کھلاڑی داخل ہو جائیں گے, گانے والے داخل ہو جائیں گے, ان کی بھی ایک جگہ ہے, ان کو بھی داخل ہونا ہے, روک نہیں دیں آپ اس کو, لیکن اس کے ساتھ اس کی شخصیت کو سامنے رکھ کر اور شخصیات کو بھی داخل کریں, تاکہ والدین اور یہ شخصیات یہ مل کے اس کا ماحول بنائیں, ان کو اس کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو رجوع کریں. میں نے ایسا کیا کہ دوسری بات استاد امام یہ کہتے تھے کہ بڑے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی اس علم فن میں چیزیں کون سی دیکھنے کی ہیں, جن کو وہ محات کتب کہتے تھے, تو اس کے تعارف کرا دیں. تو ایسے ہی بچے کو آپ بتائیں کہ دیکھیے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے, اس میں اچھی کتابیں یہ ہیں, اس میں اچھی چیزیں فلاں جگہ آپ کو ملیں گی, آپ کی ذہنی سطح کے لحاظ سے فلاں آدمی کی چیز آپ پڑھ لیں. تو اس کے لیے یہ چیزیں پیدا کرنا, اس میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی یہ نہیں جانتا ہوتا, تو اگر آپ خود بھی بڑی شخصیات سے رابطہ رکھیں گے, ان سے کچھ تعارف حاصل کریں, اور آج کل یہ کوئی مشکل نہیں رہا. پہلے تو آپ پوچھنے کے لیے جاتے تھے, اب آپ جانتے ہیں کہ جدید ذرائع نے ہر چیز آپ کے گھر پہنچا دی ہے, آپ کے بیڈ روم میں پہنچا دی ہے. تو یہ علم حاصل کرنا چاہیے, اس میں بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے. یعنی بچے کے ذہن میں سوالات کا ایک جنگل اگاتا ہے, آپ انٹ سنٹ جوابات دے رہے ہوتے ہیں, مطمئن آپ کر نہیں پاتے. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر آپ جذباتی تقریریں شروع کر دیتے ہیں, اور دنیا کے جو دوسرے علوم کے ماہرین یا دوسرے لوگ ہیں جن سے بچہ خود متعلق ہو گیا ہے وہ اپنا تاثر پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو اب آپ ایک بحرانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو توازن کے ساتھ بڑی شخصیات سے متعارف کرنا چاہیے۔ میری اپنی زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ بالکل اسکول کے ابتدائی زمانے میں، یعنی چھٹی ساتویں جماعت میں، مجھے ایسے اساتذہ کی صحبت اٹھانے کا موقع ملا کہ جنہوں نے جن موضوعات سے مجھے دلچسپی تھی ان کی بڑی شخصیات سے مجھے متعارف کرا دیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسکول کے زمانے میں جو تین شخصیات میرے لیے ایک طرح سے منبع علم بن چکی تھیں، قریبی شخصیات ہی ہمیشہ سامنے آتی ہیں، اب بہت ماضی میں بہت بعد میں جاتے ہیں، یعنی شاطبی اور ابو حنیفہ کا تعارف پہلے نہیں کرایا جا سکتا، تو قریب کی شخصیات میں اقبال، ابوالکلام آزاد اور ابوالعلا مودودی، یہ تین شخصیات ایسی تھیں کہ جن کا ایک ایک حرف مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا۔ تو اس سے ایک آپ کی فضا بنتی ہے کہ یہ آپ کے اماں ہیں، یہ آپ کے ابا ہیں، یہ آپ کے خاندان کے بزرگ ہیں، اور یہ تین بزرگ وہ ہیں جو کہیں آسمان سے آئے ہیں بڑے غیر معمولی، اور یہ بھی آپ کے وجود کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو اس سے انسان کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے، اور وہ بہت سی چیزیں جن کے بارے میں اضطرابات ہوتے ہیں ان کو یہ شخصیات حل کر دیتی ہیں۔
آپ سر بہت ہی، آپ نے دل نہیں چاہ رہا اس موضوع پہ، چونکہ ایک بطور باپ کے مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کا تجربہ اور آپ کا علم و فن۔ چند مزید پہلو میں چاہتا ہوں آج کے دور کے ماں باپ پیش کرتے ہیں، خصوصاً ماؤں کی جانب سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کا تفریحی کنیکشن فیملی کے ساتھ نہیں جڑ پاتا، یعنی پیرنٹس کے ساتھ کوئی فیسٹیویٹی، کوئی تفنن کی چیز، کوئی مزے کی چیز، وہ سب کی سب شفٹ ہو جاتی ہے گیمز کی طرف، ڈیوائسز کی طرف۔ بچے چار پانچ سال کے ہوتے ہیں، گیمز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، والدین بھی رو رہے ہوں تو گیم پکڑا دیتے ہیں، ایسی ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایسی ہیبٹ بن جاتی ہے کہ پھر گیمنگ کے اندر ہی وہ سرگرداں رہتے ہیں، مائیں جو ہیں وہ ان کو کھینچ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر آن لائن گیمنگ ہے، مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، بچے کو ایک امیڈیٹ ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے، بڑی دلچسپی اس کی ہو جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کچھ اقدامات کرنے چاہیے والدین کو کہ وہ تفریح یا تفنن طبعہ کے پہلوؤں کو بھی اپنے والدین کی صحبت یا فیملی کی جو وہ باؤنڈ ہے، جو کنیکشن ہے، اس میں کچھ سبسٹیٹیوٹ کرے، بجائے یہ کہ وہ سب کچھ ہی اس کو باہر مل رہا ہو اور پھر وہی اس کی ہیبٹ بن جائے۔
اس وقت جتنا احاطہ کر چکی ہیں ہمارا اور جس طرح سے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہیں، آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان سے بالکل جان چھوڑا لیں، لیکن وہی بات ہے کہ زیادہ وقت دیں اپنے بچوں کو۔ جب آپ زیادہ وقت دیں گے تو وہ آپ کو بھی دیکھیں گے، اور آپ کن چیزوں سے دلچسپی لیتے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ان کو فطرت سے آشنا کرائیں۔ یہ بتائیں ان کو کہ دیکھنے کی ایک چیز یہ بھی ہے، اس میں خدا نظر آتا ہے۔ سمندر دکھائیں، پہاڑ دکھائیں، آسمان دکھائیں، تارے دکھائیں، تاکہ وہ معلوم کریں کہ یہ کائنات جس میں ان کو پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنے اندر کیا حسن رکھتی ہے۔ اس میں اشار بھی کرنا پڑے گا، بچوں کو آپ ساتھ لے کر جائیں، بچوں کو ساتھ لے کر، اگر آپ پاس توفیق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں آدمی کبھی پیدل ہی چل کے بچوں کو دکھا دیتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے ایسے حالات نہیں تھے، تو میں اپنے بچوں کو لاہور شہر میں بے شمار جگہوں پر پیدل لے کر گیا ہوں۔ یعنی کئی کئی کلومیٹر پیدل چل کے میں نے بعض چیزیں ان کو دکھائی ہیں۔ ان کو میوزیم دکھائیں، ان کو تاریخ سے واقف کریں۔ تو اس طرح کی چیزیں جب آپ دکھائیں گے تو کچھ متنوع دلچسپیاں پیدا ہو جائیں گی ان کے اندر۔ لیکن اگر یہ سب آپ نے نہیں کیا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہیں۔ اس پر ایک بہت اچھا چیپٹر لکھا ہے، اور وہ چیزیں بار بار اس کے سامنے سلیقے کے ساتھ نہ لائی جائیں، ادنا چیزوں میں کشش اللہ نے پودے۔ حضرت مسیح نے بھی فرمایا ہے نا کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے راستے کشادہ ہیں بہت، اور وہ چیزیں جو برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، خیر کی ہیں، نیکی کی ہیں، ان کے راستے تنگ ہیں اور ان پہ چلنے والے تھوڑے۔ محنت کرنی ہے، ان چیزوں کو خود کریں، یعنی ان کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، خود کریں وہ چیزیں۔ بڑی کسی خبری کا ہو سکتا ہے، اسی طرح کسی اور ہنر سے اس کو دلچسپی ہو سکتی ہے، اس کو بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس طرح بڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ لے کے چلیں، آہستہ آہستہ اس کو دوسری چیزوں سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ اس میں اساتذہ بھی بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک آخری بات پہ ظاہر کرتا ہوں، لیکن سوال کیا ہے، آپ کو دوسری دنیا سے تعارف کرنا ہے، ان کو دنیا میں اپنے بچوں کو کھڑا کرنا ہوتا ہے،
تو اس لیے جو دنیا میں ان کی ترقی کا باعث زبانیں بنتی ہیں وہ تو ایک آدھ کے بارے میں بہت جذباتی ہوتی ہیں, جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہر آدمی اپنے بچوں کو انگریزی میں بہت تاج کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ دیکھا جائے کہ بچے کی ضرورتیں کیا ہیں, اس کو کون سی لینگویجز سیکھنی چاہیے. میں نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اتنا اہم یہ نہیں کہ آپ مذہب کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں, اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ ان کو اسلام کی کوئی زبان سکھائیں.
یعنی اردو, عربی, فارسی اسلام کی زبانیں ہیں. اسلام کی زبانوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زبانیں آپ کے لیے خاص کر دی ہیں, یہ زمانے اور وقت نے اسلام کے علم کے ساتھ خاص کر دی ہیں. جیسے مثال کے طور پر بڑا فلسفہ جرمنی میں پیدا ہوا ہے, تو جرمن زبان بڑی اہم ہے فلسفے کے مطالعے کے لیے. ایسا ہی معاملہ ان تینوں زبانوں کا, اور اس میں سب سے زیادہ رچ اس وقت اردو زبان ہے. تو ان میں سے کوئی زبان اپنے بچوں کو بہت اچھی, یعنی اس کو وہ پڑھ سکیں, اس کی ہر چیز کو سمجھ سکیں, اس میں اعلیٰ لکھنے والوں کی چیزوں کو جان سکیں, اس کو ہدف بنا کے سکھانا چاہیے. آپ کا سارا کام اس کے نتیجے میں ہو جائے گا. زبان بڑی لوگوں سے متعارف کرا دے گی, وہ بڑے لوگ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں, علمی بھی ہو سکتے ہیں, فکری بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا بہت سا درد سر دور ہو جائے گا, وہ بڑی شخصیات خود ہی بچے گرفت میں لے لیں گے.